الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو ماں اور بہنوں اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت دو قسم کی ہے عبادت کی ایک قسم ضروری ہے اور عبادت کی دوسری قسم اختیاری ہے عبادت کی ایک قسم ضروری کمپلزری انکمبنٹ اور عبادت کی دوسری قسم اختیاری آپشنل والنٹری عبادت کی جو پہلی قسم ہے ضروری کمپلسری انکمبنٹ اس کو چھوڑنے پر پکڑ ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے آخرت میں عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی اس کی وجہ سے زندگی میں نحوستیں آتی ہیں بے برکتی آتی ہیں عبادت کی جو دوسری قسم ہے اختیاری آپشنل والنٹری उसको न करने से पकड़ नहीं होती। आखिरत में भी कोई सजा नहीं होगी। दुनिया में कोई वबाल नहीं आएगा। करो तो फायदा, न करो तो कोई पकड़ नहीं, कोई सजा नहीं। ये इबादत की दूसरी किस्म है, उसे हम नफल कहते हैं। और इनमें से कुछ आमाल को हम मुस्तहब भी कह देते हैं, मसनून भी कह देते हैं। और इबादत की पहली किस्म है, उसे हम फर्ज कहते हैं, वाजिब कहते हैं। गुनाहों से बचना भी फर्ज और वाजिब है। इसलिए जितने फराइद हैं, जितने वाजिबात हैं, ये इबादत की पहली किस्म में है। और तमाम गुनाहों से, यानी तमाम हराम से और तमाम मकरूहात तहरीमिया से बचना भी फर्ज है, इसलिए भी पहली किस्म में। अब पांच वक्त की नमाज पढ़ना, ये इबादत की पहली किस्म है। जकात देना इबादत की पहली किस्म, रोजे रखना रमजान के इबादत की पहली किस्म, हज करना इबादत की पहली किस्म, शराब से बचना ये भी फर्ज है, इसलिए कि शराब पीना हराम है और हराम से बचना फर्ज, इबादत की पहली किस्म। मां बाप को नाराज न करना इबादत की पहली किस्म, इसलिए कि मां बाप को नाराज करना हराम और हराम से बचना फर्ज। सूद, इंटरेस्ट, यूसरी, न लेना न देना इबादत की पहली किस्म, इसलिए कि यह हराम है और हराम से बचना फर्ज। जो जितने डूज और डोंट्स है, फराइद, वाजिबात, हराम और मकरूहात तहरीमिया, उनको करना, उनसे बचना, ये इबादत की पहली किस्म। इनके अलावा शरीयत मुतहरा ने जितने आमाल की तरगीब दी है, ये इबादत की दूसरी किस्म है। फराइज तो मुकर्रर है, फिक्स्ड है, स्टिप्युलेटेड है। वाजिबात भी फिक्स्ड और मुकर्रर है। हराम और मकरूहात तहरीमिया भी फिक्स्ड स्टिप्युलेटेड है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये इबादत की पहली किस्म। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं जिनको करने की शरीयत ने तरगीब दी है, ये इबादत की दूसरी किस्म है। ईमान के बाद नमाज सबसे मोहतम बिशान फर्ज है। सबसे अहम रुकन ईमान के बाद नमाज है। पांच वक्त की नमाजें फर्ज, वितर की नमाज वाजिब, ईदेन की नमाज वाजिब। शरीयत ने हमें यहीं पर नहीं छोड़ा, पांचों वक्त की नमाजों में सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, नवाफिल हैं। तो जरूरी इबादत के साथ साथ इख्तियारी इबादत भी है, कंपलसरी इबादत के साथ वॉलंटरी इबादत भी है। फिर پھر نمازوں سے ہٹ کر آپ نے وضو کیا، اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھو تحیت الوضو، آپ مسجد میں داخل ہوئے دو رکعت نفل پڑھو تحیت المسجد، سورج طلوع ہو گیا چار رکعت نفل پڑھو اشراق، سورج اور بلند ہوا اور چار رکعت پڑھو، آٹھ رکعت پڑھو چاشت، مغرب کی نماز ہو گئی چھ رکعت نفل پڑھو اوابین، عشاء کی نماز پڑھ لی تہجد کا وقت شروع ہو گیا، سونے سے پہلے پڑھ لو، اگر اٹھنے کی قدرت ہے تو بہت اچھا وقت ہے، اٹھ کر پڑھو دو رکعت پڑھو چار رکعت پڑھو چھ پڑھو آٹھ پڑھو نفل تہجد، تو نمازیں صرف فرض نہیں ہے نفل بھی ہیں، اور نمازیں فرض اتنی نہیں ہے جتنی نفل ہے، فرض کی رکعتیں اتنی نہیں ہیں جتنی نفل کی رکعتیں ہیں، اس لیے کہ ان کے علاوہ جب جی میں آئے نفل پڑھ سکتے ہیں، ابھی کھڑے ہو جاؤ عصر تک پڑھتے رہو، اس کے بعد ہے زکات، شریعت نے زکات کا حکم کیا، اگر اتنا سونا ہے تو اتنی زکات، اتنا چاندی ہو جائے تو اتنی زکات، اتنی بکریاں ہو جائے تو اتنی زکات، اتنی گائے ہو جائے تو اتنی زکات، کھیت میں اتنی پیداوار ہو تو اتنی زکات، زکات کا حکم کیا، مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا، زکات کے علاوہ نفل للہ خیرات کرنے کی بھی خوب ترغیب دی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن، کامل نیکی اعلی درجے کی دینداری کیا ہے، ایمان لے آئی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین، کامل درجے کی نیکی کیا ہے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کے خاطر مال دے، اللہ کی محبت کی خاطر مال دے، کس کو، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتاما یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافر کو، والسائلین مانگنے والے کو سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے میں، ایک غلام ہے اس کے آقا نے اس سے یہ کہا کہ تو اگر مجھے پانچ ہزار پاؤنڈ دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں، اب یہ بیچارہ چکر لگا رہا ہے کہ مجھے پیسے دو میں فری ہو جاؤں گا، پیسے دو، اس میں بھی یہ جو خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ نفل خرچ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ زکات کا تذکرہ تو آگے ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اعلی درجے کی دینداری کیا ہے کہ نماز کو قائم کرے زکات دے، تو زکات کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ نفل ہے خیرات للہ، تو دیکھو زکات کے بعد ترغیب کس چیز کی ہو رہی ہے، للہ کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے تھے، جنتی جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی تعریف ہوگی کہ یہ کیوں جنت میں آئے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے تھے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کی محبت کے خاطر رشتہ دار، یتیم، مسکین، سوال کرنے والے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دیتے تھے، خرچ کرتے تھے اللہ کی محبت کے خاطر. اور ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مال سے بہت زیادہ محبت ہونے کے باوجود، الا حب ہی، مال سے محبت ہونے کے باوجود وہ مجاہدہ کر کے خرچ کرتے تھے، دیتے تھے. رمضان کے مہینے کے روزے فرض 29 دن یا 30 دن، اس کے علاوہ بہت سارے نفل روزے ہیں. رمضان المبارک کے بعد شوال آیا، شوال کے 6 دن کے روزے رکھو. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالحجہ آیا، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھو. محرم آیا، پورے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، 13, 14, 15, 13, 14, 15 of every month, ایام عید. ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار، ہر پیر اور ہر جمعرات، ایوری منڈے اور ایوری تھرزڈے روزہ رکھتے تھے. پوچھے جانے پر بتلایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں ہر بندے کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو. اور اگر کسی کی طاقت اس سے بھی زیادہ کی ہو تو صوم داؤد، احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد، سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کو داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. منڈے روزہ رکھا، ٹیوزڈے روزہ نہیں رکھا، وینسڈے روزہ رکھا، تھرسڈے روزہ نہیں رکھا، فرائیڈے روزہ رکھا، سیٹرڈے روزہ نہیں رکھا، سنڈے روزہ رکھا، منڈے روزہ نہیں رکھا، ٹیوزڈے روزہ رکھا، وینسڈے روزہ نہیں رکھا. اس لیے کہ ایک شخص سو میں دہر رکھتا ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، تو ایک تو یہ کہ بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، بدن میں کمزوری آئے گی تو دوسری عبادتیں نہیں کر سکے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک روٹین ہو جاتی ہے کہ صبح 6 بجے کھانا کھایا، شام کو 9 بجے، 8 بجے، 6 بجے افطار کر لیا، تو اب سائیکل ایسی ہو جائے گی تو روزہ محسوس ہی نہیں ہوگا. اب ایک دن جو ہے صبح 6 بجے کھاتا ہے، افطاری کرتا ہے شام کو 6 بجے، دوسرے دن صبح چائے پیتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، شام کو 8 بجے کھاتا ہے، پھر تیسرے دن روٹین بدل گئی تو محسوس ہوگا کہ روزہ رکھا ہے. حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، حج فرض کر لیا تو کیا بس ختم ہو گئی بات؟ نہیں، نفل حج کی بڑی فضیلت بیان کی. نفل حج کرو، اور حج بدل کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی کہ حج بدل خود بھی کرو اور دوسروں سے کراؤ تاکہ بار بار لوگ جائیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج بدل میں 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. حج بدل میں 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. کن کی؟ جو حج کے لیے بھیجتا ہے کہ میرے ابا کی طرف سے حج کر لو، نمبر 2 حج کرنے والے کی، اور نمبر 3 ابا کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جن کی طرف سے حج کروایا گیا. دیکھو ترغیب دی جا رہی ہے کہ خوب نفل حج کرو، اور پھر عمرے جتنے ہو سکے کرو. پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے تحریمی، 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. इनमें उमरा नहीं कर सकते, इनके अलावा जब जी चाहे उमरा करो. और यह कहा कि ताबिऊ बैनल हज वल उमरते, हज और उमरे को लगातार करो, एक दूसरे के पीछे करो. जब भी मौका मिले चले जाओ, हज करो उमरा करो, हज करो उमरा करो. फइन्नहुमा यन्फियानिल फक्र, इसलिए कि ये दोनों फक्र को खत्म कर देते हैं. कमा यन्फिल कीरो खबसल हदीद, जैसे भट्टी सोने को रिफाइन कर देती है, सोने की गंदगी को दूर कर देती है, सोने के मेल को, इसी तरह उमरा और हज जो है ये फक्र को दूर कर देते हैं, बरकत होती है इससे. भाई क्या पता चला कि हमारी शरीयत ने हमें सिर्फ जरूरी कंपलसरी इनकम्बेंट काम को नहीं सिखलाया है, उसके बाद ऑप्शनल वॉलंटरी और नफल काम भी हमें सिखलाए हैं, जिसे नफल भी कह सकते हैं, मुस्तहब भी कह सकते हैं, सुन्नत भी कह सकते हैं. और नफल मुस्तहब और सुन्नत कामों की जितनी लंबी लिस्ट है उतनी फर्ज की नहीं है, वो बहुत ज्यादा है फर्ज. वो नफल वॉलंटरी इबादत जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं. तो जब इतने सारे वॉलंटरी कामों को करने की शरीयत ने हमें तरगीब दी है, हमें एनकरेज किया है, तो कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा. अगर इसका कोई फायदा ना होता, ये कोई जरूरी ना होता, मुफीद ना होता, तो शरीयत इतने लंबे चौड़े तरीके क्यों बतलाती हमें कि ये भी करो, ये भी करो, इस तरह करो, इस तरह करो. ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आजकल जहन ये बन गए हैं, फर्ज है फिर तो कर लो, वाजिब है फिर तो कर लो, हराम है फिर तो बचना चाहिए, मकरूह है तहरीमी है फिर तो बचना चाहिए, मकरूह है तंजीही मकरूह है, इट्स ओनली मकरूह, खिलाफ अवला इट्स ओनली खिलाफ अवला, इट्स ओनली सुन्ना, इट्स ओनली मुस्तहब, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट इनकम्बेंट, इट्स नॉट वाजिब. हमारे असलाफ जो थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, उम्मत के सुलहा, उन्होंने जितना फराइज का एहतमाम किया उतना ही नवाफिल का एहतमाम किया. जितना फराइज का एहतमाम किया उतना ही नवाफिल का एहतमाम किया. एक बहुत बड़े मुहद्दिस नाम इस वक्त ज़ुहूल हो रहा है, वो रातों को अपने घर की छत पर चढ़ जाते थे और अपने घर की छत पर चढ़ करके नमाज में खड़े हो जाते थे, पूरी रात नमाज में गुजर जाती थी कयाम में. देखो नफल है, पूरी रात कयाम में. वो पड़ोस में जो बच्चा रहता था उसका बेडरूम ऐसी जगह पर था कि जब वो रात को सोने के लिए जाता था तो उसको उसकी खिड़की से वो हजरत अंधेरे में खड़े नजर आते थे. दिन को उसे छत नजर नहीं आता था, रात को उसे छत नजर आता था. तो वो देखता था कि छत के ऊपर एक सुतून है, अंधेरे में उसे पता नहीं चलता था कि ये कोई साहिब है. तो कयाम ऐसा होता था, हिलते नहीं थे, इतना लंबा होता था कि रुकू नहीं होता था. तो बच्चा जो सोने के लिए बेडरूम में जाता था तो रोजाना देखता था कि यहां एक सुतून है. उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया तो रात को जब बच्चा ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि वो सुतून नहीं है. तो सुबह को उठकर अपने अब्बा से कहने लगा कि अब्बा, हमारे पड़ोसी के घर में छत के ऊपर एक सुतून था, उसका क्या हुआ? यानी किसी दिन वो नमाज को छोड़ते नहीं थे, اسی لیے تو اس کو مرنے کے بعد سوال پیدا ہوا. اگر کسی دن چھوڑتے تو مرنے سے پہلے بھی سوال پیدا ہوتا کہ وہ ستون کیا ہوا. ایک دن بھی چھوڑتے نہیں تھے اور کسی دن بھی مختصر نہیں پڑھتے تھے, اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ستون ہے. معلوم ہوا کہ نفل بھی اہتمام کرنے کی چیز ہے. اس لیے آج یہ ٹھان لو, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, ٹھان لو, آج طے کر لو کہ فرائض اور واجبات اور سنت موقعہ کو تو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, حرام اور مکروہ تحریمی سے تو ہر حال میں بچنا ہے, مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی پوری کوشش, خلاف اولا سے بچنے کی پوری کوشش, اور سنن مستحبات اور نوافل میں سے جتنا زیادہ ہم کر سکیں گے کریں گے. سالک کو تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, سفر میں ہے, سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو. ہمارے کچھ مہمان نیوکاسل سے آئے ہوئے ہیں, ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد لوگ سنتیں پڑھیں گے. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں, معذور نہیں ہیں, بوڑھے نہیں ہیں, تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے پڑھنے تو کیا حرج ہے. ہم یہاں سے مسافر بن کر نیوکاسل چلے گئے, تین دن کے لیے, چار دن کے لیے, کوئی پریشانی نہیں, بیمار نہیں ہے, تھکے ہوئے نہیں ہے, مسجد میں جاتے ہیں, سب سنتیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, تو ہم بھی اگر پڑھنے تو حرج کیا ہے, پڑھنا چاہیے. فیکٹری میں اوور ٹائم مل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ بھائی 40 گھنٹے میں 300 پاؤنڈ ملتے تھے, یہ 2-4 گھنٹے اور مل گئے تو 2-4 پیسے مزید آ جائیں گے تو ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ نفل جو ہے, نفل یہ اوور ٹائم سمجھو, یہ اوور ٹائم انشاءاللہ ایسے دن کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. اس لیے یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, یہ جو ایک کلچر بن رہا ہے کہ نفل جمعہ کی نماز میں دیکھ لیجئے, جمعہ سے پہلے کی سنتیں کوئی نہیں پڑھتا, خطبے کی کوئی اہمیت نہیں, آئے نماز میں شریک ہو گئے, نماز سے فارغ ہو کر پھر فوراً باہر. ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھیے, ہم ہماری والدہ کو دیکھتے ہیں جب موقع ہوتا ہے, عشاء کی نماز کی 17 رکعت وہ پڑھتے ہیں, سنت غیر موقع بھی پڑھتے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, سنت موقع پھر 2 رکعت نفل, پھر 3 رکعت وتر, اور پھر 2 رکعت نفل. یہ بوڑھے پرانے جتنے لوگ ہیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی اشراق پڑھتے تھے, چاشت پڑھتے تھے, اوابین پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, تحیت المسجد پڑھتے تھے, تحیت الوضو پڑھتے تھے, صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے, صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے. بس میری یہی تلقین ہے کہ شریعت مطہرہ نے فرائض اور کمپلزری اور انکمبنٹ عبادت کو فکس کر دیا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے, اور نفل اور مستحب سنت اس کو بہت بروڈ کر دیا, یہ بھی مستحب ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی نفل ہے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا. فائدہ نمبر ایک. اس کی وجہ سے قیامت کے دن فرائض میں اگر کچھ کمی ہوگی تو اس فرائض کی وہ کمی پوری کر دی جائے گی. زکات میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی, یا تو حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی تھی, یا جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کر لی تھی, اب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ پوچھیں گے کہ کچھ خیرات کر کے آیا ہے یا نہیں, کہ ہاں خیرات کی ہے, فلاں مسجد میں چندہ دیا تھا, فلاں مسجد میں چندہ دیا تھا, فلاں یتیم پہ خرچ کیا تھا, فلاں بیوہ پہ خرچ کیا تھا. اچھا چلو مت پوچھو زکات کے بارے میں, دیکھو فائدہ ہوا کہ نہیں. فرض میں کچھ کوتاہی اور گڑبڑ ہے, نماز میں کچھ نفل وفل ہے یا نہیں, کہ نفل تو نہیں پھر حساب کرو, اور نفل ہے, ہاں ہے نفل, چلو بھائی جانے دو, دیکھو کام آئے گا قیامت کے دن, کام آئے گا. ایک اس کا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نفل، سنت، مستحب، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اپنے کچھ روحانی فائدے ہیں، یوں سمجھو کہ ان میں روحانی وٹامنز اور پروٹینز ہوتے ہیں. تو ایک شخص ہے وہ فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل جو ہے وہ اسپرچولی ہیلتھی نہیں ہے. یہ نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے گا تو اس سے اس کا دل اسپرچولی ہیلتھی ہو جائے گا، تو فجر پڑھنے کی طاقت آ جائے گی. تو نوافل وغیرہ پڑھنے سے فرض کی طاقت پیدا ہوتی ہے. دو فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ، یہ جو والنٹری اور آپشنل اور اختیاری عبادت ہے، نفل، مستحب، سنت، اس کو کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. کمپلزری اور انکمبنٹ اور ضروری عبادتوں کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، اور آپشنل اور اختیاری عبادتوں کو کرنے سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. عاشق بننا بھی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں عاشق بنا دے اپنا، مگر محبوب بن جائے. لیس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ تو کسی کا عاشق ہو جائے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ تیرا کوئی عاشق ہو جائے اور تم عاشق ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے گا. جو صرف ضروری عبادتیں کرتا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں میرے اللہ کی عظمت ہے، ڈر ہے، اسی لیے پکڑ کے ڈر سے ضروری کاموں کو کر رہا ہوں. اور جو نفل بھی ادا کرتا ہے، آپشنل ورشپ بھی کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں میرے اللہ کی عظمت اور خوف بھی ہے اور میرے اللہ کی محبت بھی ہے، اسی لیے ایکسٹرا کام کر رہا ہوں. اور آخری بات، آخری بات، اور یہ عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، آخری بات، اللہ تعالی شانہ نے نوافل، مستحبات، سنن، یعنی والنٹری اختیاری عبادتیں اتنی زیادہ بنا کر امت کو دے دی کہ امت پک اینڈ چوز کر کے اپنے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کر اس میں سے کچھ کرے. بھائی ہماری طبیعت تہجد کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، چلو اشراق ہی پڑھ لیتے. بھائی اشراق تو میرے لیے ٹھیک ہے مگر چاش مشکل ہے، چلو بھائی اشراق پڑھ لو. ہم تو جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھنے کی عادت ہے، تہجد ہمارے لیے بہت ٹھیک ہے مگر فجر کی نماز کے بعد ہم بزی ہو جاتے ہیں، اشراق چاش. بھائی تم تہجد پڑھو، کتنی چوائس دی، اور یہ ساری چوائسز کیوں دی؟ یہ چوائسز اس لیے دی کہ اللہ تعالی شانہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں کہ میرے بندو، مارکیٹ میں میں نے تم کو اتنی ساری چوائسز دی ہیں، تم سے جہاں جتنا ہو سکے کرتے رہو، اس سے کہ ان میں سے اخلاص کے ساتھ کوئی ایک عمل کسی وقت ہو جائے گا، اسی کو میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دوں گا. حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص راستے پہ چل رہا تھا، چلتے چلتے اسے ایک درخت اور اس کی ٹہنی نظر آ گئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ٹہنی روڈ کے اوپر یوں پھیلی ہوئی ہے، تو رات کو اندھیرے میں کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے جائے گا، ٹکرائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں اپنے گھوڑے سے اور اس ٹہنی کو کاٹ دوں. اتر گیا. دیکھو بہت ساری چوائس میں سے ایک چوائس یہ بھی تھی، اس کے دل میں بات آ گئی، سرکمسٹانسز اس کے ساتھ ہی اتر گیا، اتر کر کے اس نے ٹہنی کاٹ دی. فشکر اللہ لہ، اللہ تعالی نے اس ایک عمل کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اگر ہم بھی قابل ہونے کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات پر ختم کرتا ہوں آج کی یہ نشست. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ فرائض، واجبات، گناہوں سے بچنے کا اہتمام تو پورا تھا ہی، مگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے وہ حریص رہتے. پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جانا پہچانا ہوا نہ ہوا، کسی نے بلایا نہیں بلایا، غسل دینے کے لیے فوراً پہنچ جاتے تھے. اور بعد میں اگر پتا چلتا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور غسل ہو گیا اور ہمیں پتا نہیں چلا، تو اس نیکی کے فوت ہو جانے پر ان کو جو صدمہ ہوتا تھا وہ ان کے چہرے پر نظر آتا تھا، اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ یار کسی نے بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں. ہمارے دونوں بھائی جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ کام پہ جاتے تھے دن کو، پتا چلتا تھا کہ جنازہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد پتا چلا کہ 3 بجے جنازہ ہے، ظہر کی نماز سے گھر آ گئی اور پتا چلا کہ کسی کا جنازہ ہے، تو میلبرن روڈ کے اوپر باہر کھڑے ہو جاتے تھے. کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ، میلبرن روڈ پہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے، جس مسلمان کی گاڑی نظر آتی تھی روکتے تھے، جی حافظ صاحب کہ تم فارغ ہو، مجھے جنازے پہ جانا ہے. نہیں میں فارغ نہیں، جاؤ اور کسی کو. یعنی اتنا اہتمام، بارش ہو برف ہو بھیک مانگتے تھے کہ مجھے ذرا لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ. اور جنازی کی نماز فوت ہو جاتی تھی اور بعد میں پتا چلتا تھا کہ لیسٹر میں کسی کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ، صدمہ ہوتا تھا ان کو، اس کا تذکرہ کرتے تھے بار بار. جامع مسجد میں، مسجد عمر میں، مسجد بخاری میں پتا چلا کہ کوئی آئے ہوئے ہیں ان کا بیان ہے، ضرور جاتے تھے. مسجد میں تعلیم کے حلقے کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، علماء کے دروس میں ضرور شرکت فرماتے تھے، جمعہ کے دن بیان سے پہلے بہت جلدی مسجد میں ضرور پہنچ جاتے تھے. سفر ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا جنازے میں، شادی میں، تو صبح جلدی اٹھ کر اپنے سارے معمولات کو پورا کر لیتے تھے، اور اگر معمولات پورے نہیں ہوتے تھے تو کار میں بیٹھنے کے بعد بات چیت بالکل بند، سب سے پہلے اپنے معمولات کو پورا کرتے تھے، اس کے بعد پھر بات چیت. سنت کا، نفل کا، تحیت الوضو کا اتنا اہتمام ہم نے دیکھا، اتنا اہتمام ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب ان کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا ولی تھا مگر ہم قدر نہیں کر سکے. افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں ہمارے والد کو. بہت نیک طبیعت. ان کے انتقال کے بعد میرے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ، میں جب یہاں سے تجہیز و تکفین تدفین سے فارغ ہو کر چند دن کے بعد دارالعلوم بری پہنچا، اس وقت میں وہاں پڑھا رہا تھا، تدریس کی خدمت انجام دے رہا تھا، تو حضرت مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. تو میں نے سوچا، میں بچہ ہی تھا، مگر اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا کہ حضرت ہمارے والد کے بارے میں ہم آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں کہ نہ وہ کسی سے ناراض تھے نہ کوئی اور ان سے ناراض تھا، اور یہ میں اس وقت بھی 100% کہہ سکتا ہوں، اور ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، کہ 100% صحیح کہ نہ ان سے کوئی ناراض نہ وہ کسی سے ناراض. ایسی زندگی جس کی گزری ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ حق کو چھپاتے تھے، حق بات بولتے تھے، بہت نرم ہونے کے باوجود بھی کبھی جلال میں بھی آ جاتے تھے حق بات پر. تو حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تو بڑے بڑے اولیاء کو یہ صفت تو حاصل نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا اہتمام، تو میں نے ان کو ایک دن کہا، میں فقہی نقطۂ نظر سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا کہ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو کرنے کے پیچھے اتنی زیادہ یہ کیوں قربانیاں دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ برف باری میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں پڑھ لیا کیجئے. محبت میں اپنے والد کو میں کہہ رہا تھا فقہی نقطۂ نظر سے، آپ جنازے میں جاتے ہیں، بیانوں میں چلے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ تھوڑا یہ کوئی ضروری نہیں. تو عجیب جواب انہوں نے مجھے دیا. انہوں نے مجھے جواب میں یہ فرمایا کہ میری نیکیاں تو بالکل بیکار ہیں، جو کچھ اب تک کیا ہے سب بیکار، اللہ تعالی شانہ کسی ایک کام کو، کسی ایک چھوٹے موٹے کام کو بہانہ بنا کر میری مغفرت فرما دیں گے، اور مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ ایک کام میں بھیج چکا ہوں یا نہیں۔ اس لیے جب تک زندہ رہوں گا میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ہر چھوٹا بڑا کام کروں تاکہ مرنے سے پہلے پہلے وہ میری چیز آخرت میں پہنچ جائے۔ یہ نفل کے میرے بھائی جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ کو، یہ محرم کے روزے ہیں۔ محرم میں جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے 10 محرم کو تو ایک سال، پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی باقی رہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اس لیے کہ غیر مسلم بھی 10th of محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو 9th اور 10th یا 10th اور 11th کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ محرم میں جتنے روزے رکھ سکے رکھو، خاص طور پر اس وقت دن بہت چھوٹے ہیں، پھر بڑے ہو جائیں گے چند سالوں کے بعد۔ اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنے والا بنائے اور نوافل کی رغبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔